اما الان شعار همه ما و شما این است، این همه لشکر آمده و دست های بالا آمده اعلام هم عهدی با رهبر عزیزمون کنید، این همه لشکر آمده آقا جانمون عرض کنیم، فرمان بده فرمان بده، از جان اطاعت می کنیم. صل علی محمد نایب مهدی آمد.
خیلی متشکر، خیلی ممنون. اینه کمی بگه که اون طرف نه این طرف این رو بگه خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على وليك علي بن موسى عددا في علمك، صلاة دائمة بدوام عزك وسلطانك. اللهم سلم على علي بن موسى الرضا عددا في علمك، سلاما دائما به دوام مجدك و عظمتك و کبریائك. اللهم صل على وليك علي بن محمد الهاد النقي، سلاما دائما به دوام عزك و سلطانك. خدای متعال را شاکرم که توفیق عنایت کرد یک بار دیگر در کنار این
قوه
مطهر و مبارک
اس پاک و مطهر
با شما
بارگاه میں
مردم عزیز
عزیز اور محترم سامعین کے آپ عزیز اور محترم عوام کے سامنے حاضر ہو جاؤں
سلام مخلصانه خود را
اور میں اپنا مخلصانہ سلام بھیجتا ہوں
کہ از سراسر کشور
ان تمام لوگوں پر کہ جو ملک بھر سے اس اجتماع میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہیں اور اس شہر کے مجاوروں پر
حلول سال نو را و عید نوروز را تبریک
نئے سال کی اور عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں
و شہادت
اور
حضرت امام
حضرت امام علی النقی علیہ السلام علیہ صلوات و سلام کی شہادت کی تسلیت پیش کرتا ہوں
ان امام بزرگوار
یہ عظیم امام علیہ السلام
آثار و برکاتی که از ائمه هدا علیهم السلام
جو برکات اور جو عنایات ائمه طاہرین علیہ السلام سے ہمیں ملی ہیں ان میں یہ خصوصیات ہیں کہ
مهمترین
ان میں زیارت
مربوط به
اہم ترین
مقامات ائمه علیهم السلام
شمار ہوتی ہے ائمه طاہرین علیہ السلام کی قدر
و
منزلت کے حوالے سے
شافی با زیباترین تعبیرات
بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہیں یہ زیارت
جامعہ کبیرہ
زیارت جامعہ کبیرہ
عظیم بزرگوار
یہ امام ہادی علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے
زیارت امیر المومنین
امام علی علیہ السلام کی زیارت
کیے کی از
یہ بھی
غرر تعبیرات و فرمایشات
جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جس پر تاکید ہے وہ بھی امام ہادی علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے
امیدواریم کہ بے برکت
امید ہے کہ آپ کی نگاہ عطوفت کی برکت سے
کہ شہادت ایشون
کہ جن کی آج شہادت اول سال میں آئی ہے اور نوروز پر آئی ہے
ملت ایران
ایران کے عوام اس سال کے دوران آپ کی ہدایات اور رہنمائی سے بہرمند ہوں گے
امروز
آج
چند مطلب را
چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ شما برادران و خواہران عزیز
کہ آپ بہنوں اور بھائیوں کو
اور
درخصوص پوری ملت ایران کی خدمت میں
اولا ایک نگاہ گزرائی بے
سب سے پہلے تو میں ایک سرسری جائزہ لوں گا
جمہوری اسلامی
اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابیوں کا
و شعارها و ارزشها
جو ہمارے سلوگنز رہے ہیں جو ہماری امنگیں رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اور جو ہماری اپنی کارکردگی رہی ہے اس کے حوالے سے بھی
سال 1397 کے امسال
آئندہ آنے والا سال جو یہ سال جو شروع ہوا ہے یہ اسلامی انقلاب کا 40th سال ہے
در این 40 سال
ان 40 برسوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کا سربلند پرسم پرچم
در مجموعه
دلوں
عظیمی
اور
ملت‌های منطقه به خود
خطے کے ملکوں کے دلوں کو اپنی جانب کھینچتا رہا ہے
مائلیم ایک نگاہ اجمالی بکنیم
میں چاہتا ہوں کہ ایک اجمالی جائزہ لوں کہ پچھلے 40 برس کے دوران
اصلی جو نظام جمہوری اسلامی
حکومت کے اصلی نعرے اور امنگیں رہی ہیں وہ کس مقام پر ہیں, اور حکمراں طبقے کی جو کارکردگی ہے وہ کیا رہی ہے.
البتہ بحث طولانی,
یہ بہت طویل بحث ہے اور مفصل بحث ہے,
مناسب
اس کے تمام باتوں کا بیان کرنا اس اجتماع میں ممکن نہیں ہے مختصر وقت میں, لہذا میں صرف مختصراً
تقریباً با اشارے
شاید اشارتاً ہی باتیں کہوں گا.
ان موضوع رو
اس کا تفصیلی بیان میں چھوڑتا ہوں
دیگری,
ایک اور
در ماہ مبارک رمضان اگر زندہ بودم,
اگر میں زندہ رہا تو ماہ مبارک رمضان میں ہونے والی تقریب میں اس کو بیان کروں گا.
در یکی از دیدارهای ماہ مبارک رمضان مفصل
میں ماہ مبارک رمضان
کے
جو ملاقات ہوگی اس میں تفصیل سے اس پر روشنی ڈالوں گا. ایک بات یہ ہے,
مطلب بعدی,
اور دوسری بات یہ ہے کہ
عرض کنیم,
میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کشور ما
کہ ہمارے ملک میں
استعدادها و ظرفیتهای
بے پناہ گنجائشیں اور توانائیاں موجود ہیں
تا کنون از انها استفاده نشده,
جن سے اب تک استفادہ نہیں کیا گیا ہے.
اگر استفاده بشود,
اگر ان سے استفادہ کیا جائے تو ملک کی صورتحال
پیش خواهد رفت,
کہیں زیادہ آگے جا سکتی ہے اور بہتر ہو سکتی ہے.
مطلب بعدی کہ عرض میکنم امروز,
جو اگلی بات ہے جو میں آج کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے
استفادہ از این ظرفیت ها چیز
کہ اس گنجائش اور اس توانائی سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں اس سے رابطہ برقرار کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اس وسیع و عریض ملک میں پائے جانے والے وسائل اور توانائیوں سے استفادہ کر سکیں.
سرفصل بعدی,
اگلی بات جو میں کہوں گا وہ اس سال کے سلوگن کے بارے میں ہے کہ ایرانی مصنوعات کی حمایت کی جائے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا.
بعد ہم یہ اشارے,
اس کے بعد میں اشارہ کرنا چاہوں گا علاقے کی صورتحال کے بارے میں
آئندہ
اور مستقبل کے بارے میں کچھ اشارتاً باتیں کہوں گا.
بحث های امروز است,
یہ آج کے جو ان کا خلاصہ ہے,
اور
میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے جو یہاں پر موجود ہیں
سے
گزارش کروں گا کہ وہ پورے حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ان باتوں کو سنیں, اور میں خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میری زبان میں وہ تاثیر عطا کرے کہ میں اسے اچھی طرح سے بیان کر سکوں.
در باب ارزش های اصلی انقلاب و شعارهای انقلاب,
دیکھیے انقلاب اسلامی کے اصلی نعروں اور اقدار اور بنیادی اصولوں کے بارے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ در این زمینه پس داده است,
ہماری قوم نے بہت آزمائش کی کھڑیوں پر پورا اتری ہے. ہماری قوم
توانسته است,
ہماری قوم
اصول بنیادین را و شعارهای اصلی
انقلاب کے اصلی اور بنیادی اصولوں اور نعروں کو
استحکام
پورے استحکام کے ساتھ آج تک محفوظ رکھا ہے.
ان شعارها و ارزشهای اصلی,
اقدار اور یہ نعرے
استقلال,
آزادی,
مردم سالاری,
جمہوریت,
اعتماد به نفس ملی,
خود اعتمادی, عوامی, عوام پر بھروسہ,
و برتر و بالاتر از همه اینها,
اور ان میں سب سے زیادہ
تحقق
پہلے اور برتر جو ہے وہ
احکام دین و شریعت,
احکام دین اور شریعت پر عمل درآمد کرنا ہے ملک میں.
این شعارها,
یہ نعرے
تراوت اول حفظ شده است,
پہلے کی طرح کی تراوت اور تازگی کے ساتھ آج تک محفوظ ہیں. ہمارا ملک پوری طرح سے خود مختار ہے.
خواسته عمومی این مردم بوده,
یہ عوام کی عمومی خواہش تھی انقلاب کے وقت,
یعنی واکنش ملت ایران
ایران کے عوام نے 200 سالہ تسلط کے خلاف رد عمل ظاہر کیا
اہل فکر و تحقیق ما
اور ہمارے اہل فکر و تحقیق نوجوانوں کو اس پر توجہ دینا چاہیے.
قبل از انقلاب
انقلاب سے پہلے 200 برس تک مختلف تسلط پسند طاقتیں اس ملک پر مسلط تھیں.
زیر سایه قدرت های بیگانه حکومت میکردن.
حکومتیں جو بھی تھیں وہ بیرونی طاقتوں کی نگرانی میں حکومت کرتی تھیں. قاجار بادشاہوں کی حکومت بھی اسی طرح عوام پر مسلط تھی.
ایران و روس
اور ایران اور روس کی جنگ میں اور ترکمنچائے کے معاہدے میں
قول گرفت
شاہ عباس مرزا قاجاری نے
خاندان قاجار باقی بمانه.
یہ یعنی وعدہ لیا تھا کہ حکومت قاجاری خاندان میں باقی رہے گی
زندگی می کردن
اور وہ روس کی پرچم تلے زندگی گزار رہے تھے اور اس کے بعد روس کے بعد برطانیہ والے
محمد رضا رو سر کار
آئے اور انہوں نے محمد رضا کو اقتدار میں لے کر آ گئے.
28 مرداد
اور 28 مرداد کو یا اگست 1953 میں
محمد رضا رو تجدید سلطنت
دوبارہ انہوں نے اس کو یعنی اقتدار دلایا.
سالهای متمادی
یعنی اس تمام برسوں کے دوران پورے عرصے کے دوران
یا این قدرت یا اون
ہمارے
قدرت
ملک میں جو بھی حکومتیں لاتے رہیں وہ دوسرے طاقتیں ہمارے اوپر مسلط کرتی رہیں چاہے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی.
با ہم توافق کردن کشور ایران
برطانیہ اور امریکہ نے
قرارداد 1907
1907 کی قرارداد آپ کو یاد ہوگا. روس اور برطانیہ نے ایران کو تقسیم کر رکھا تھا اور اس میں آدھا حصہ روس کے زیر تسلط اور آدھا برطانیہ کے تسلط میں تھا ہمارا اور ایک حصہ صرف مختصر تھا وہ خود مختار تھا.
این بود که از این حالت خارج بشه.
ایران کے عوام کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس تسلط سے نجات حاصل کریں.
میتوانم عرض بکنم
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج دنیا میں کوئی بھی ملک ایران کی اور ملت ایران کی طرح سے خود مختار نہیں ہے. دنیا کی تمام اقوام کسی نہ کسی طریقہ سے بڑی طاقتوں کے تسلط میں گرفتار ہیں
ان
کی, لیکن ہماری ملت کی جو رائے ہے وہ کسی بھی بڑی طاقت کے نظریات سے متاثر نہیں ہے.
در آزادی استقلال و آزادی در کنار ہم
استقلال اور آزادی انقلاب اسلامی کا بنیادی نعرہ رہا ہے. خود مختاری اور آزادی انقلاب کے بنیادی نعرے رہے ہیں. بعض لوگ بڑی بے انصافی کرتے ہیں کہ وہ ملک کی صورتحال سے استفادہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ایران میں آزادی نہیں ہے.
بیرونی
پروپیگنڈا مشینریاں پھر ان کی باتوں کو بیان کرتی ہیں اور ان کو ایکسپلوائٹ کرتی ہیں. آزادی بیان ہے ہمارے ملک میں. انتخاب ہے, آزادی انتخاب ہے.
بخاطر این کہ فکرش
دنیا میں اور ایران میں کوئی بھی شخص اس بنیاد پر کہ اس کا نظریہ حکومت کے مخالف ہے اس کی نہ تحقیر کی جاتی ہے اور نہ اس کو کوئی خطرہ ہے ایران میں.
کہ من مورد فشار قرار گرفتم
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ میرا عقیدہ فلاں مسئلے میں حکومت کے خلاف تھا اور جو بھی ایسا کہتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے.
متعدد در رسانه‌های مختلف
ہمارے ذرائع ابلاغ میں اخبارات و جرائد میں مختلف نظریات چھپتے رہتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں اور
کسی متعرض اینها
اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہ کرے اور اس طرح سے چلتا رہنا چاہیے یہ سلسلہ.
بله آزادی در همه جای دنیا چهارچوب داره.
البتہ پوری دنیا میں آزادی کا ایک فریم ورک ہوتا ہے, ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں آزادی کے لیے کوئی دائرہ نہ
عمل کردن وجود ندارد.
البتہ وہاں پر دین اور شریعت
آزادی در کشور ما قانون اساسی ما ہمارے
ہماری آزادی کا جو دائرہ ہے وہ ہمارا آئین ہے
شریعت مطہر اسلام
اور شریعت مطہر اسلام ہے, یہ ہماری آزادی کا دائرہ ہے.
آزاد باشد برخلاف
اس کے ان دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ہو جو بھی آز ہو وہ مکمل طور پر آزاد ہے اور آزادی ہے, عوامی جمہوریت ہے, انتخابات عام انتخابات ہمارے ملک میں جو ہوتے ہیں وہ
تمام دنیا
دنیا کے بے نظیر اور بے مثال جمہوری انتخابات ہوتے ہیں.
ہمیں یہ سالہا اخیراً ہر دو سال ایک بار
ہر دو سال میں ایک بار ایک انتخاب ہمارے ملک میں ہوتا ہے. انتخابات میں سب آزادی سے حصہ لیتے ہیں اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ ہماری قوم انتخابات میں حصہ لیتی ہے.
چہل سال
آپ ملاحظہ کریں کہ پچھلے 40 برس کے دوران جو بھی حکومتیں عوام کے انتخاب سے آئی ہیں انہوں نے مختلف کام انجام دی ہے اور ان کی جو رجحانات ہیں وہ مختلف رہے ہیں اور ان سب کو عوام نے انتخاب کیا ہے اور ہمارے ملک میں جمہوریت پوری طرح سے مضبوط اور پائیدار ہے اور ہم نے ایک دن بھی اس بات کی اجازت نہیں دی حتیٰ جنگ کے دوران بھی کہ انتخابات میں ایک دن کی بھی تاخیر ہو. دوسری چیز ایرانی عوام کی خود اعتمادی ہے
در مقابل دیگران, احساس انفعال و صرف کندگی نداشته باشد.
بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں ہماری قوم صرف کندگی اور اضمحلال نہیں محسوس کرتی
در کشور وجود
اور آج ہمارے ملک میں یہ خود اعتمادی موجود ہے. البتہ میں یہ اس کی جو تشریحات ہیں جو اس کی وضاحتیں ہیں وہ بہت طولانی ہیں, اس کا میں کہیں بھی اور کسی تقریر میں ذکر کروں گا. اور ایرانی عوام پوری طرح سے خود مختاری اور خود اعتمادی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر. پچھلے چند ہفتوں کے دوران ہم نے کہا ہے کہ یقیناً انصاف کے حوالے سے خامیاں ہیں ہمارے ہاں, لیکن
بدخواہ
اور دوسرے اس سے دوسرے طریقے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ظاہر کریں کہ ایران انصاف کے حوالے سے یہاں کوئی کام نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ انصاف کے حوالے سے بہت زبردست کام ہوا ہے اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں. یہ وہ انصاف کہ جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں, جو ہماری آرزو اور ہماری قوم کی آرزو ہے, اس سے بہت دور ہے. اگر آپ موازنہ کریں انقلاب ایران سے پہلے کے ایران کا آج کے انقلاب سے کے دور سے, تو ہمارے ہاں طبقاتی فاصلہ کم ہوا ہے, ہمارے ہاں
آموزش و پرورش, بہتر
صحت, تعلیم اور اس کے مواقع علاقے کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے. میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا جو میں لکھ کر لایا ہوں, یہ اعداد و شمار ہیں, یہ بیان کرنا مناسب ہوگا.
پیش از انقلاب
کہا جاتا ہے کہ انقلاب سے پہلے
بالای 50 بود ضریب جینی
کہ ایران میں
برای نشان دادن شکاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی
جو غریب اور فقیر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ شاہ کے دور میں
شکاف طبقاتی بیشتر است, کمتر باشه فشار طبقات شکاف طبقاتی
اور اس ضریب جینی کا جو فاصلہ ہے اگر وہ زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ غریب اور فقیر کے درمیان فاصلہ, امیر اور فقیر کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے.
ضریب جینی در کشور 38 بوده است, فاصله 50 و 38 یعنی
دیکھیے کہ شاہ کے دور میں 50 تھا یہ ریشو اور اب یہ تناسب 37% ہے. انقلاب کے بعد.
یک آمار دیگر که این آمار هم مربوط است به
اور جو اعداد و شمار میرے سامنے موجود ہیں کہ جو بین الاقوامی سطح پر ہیں,
فقیر مطلق پیش از انقلاب 46%
ملت ایران میں
بودن,
46% لوگ ایبسلوٹ پاورٹی میں تھے
جزو قشرهای فقیر مطلق بودن,
یعنی بالکل غریب لوگ تھے 46%.
این عدد 46% رسیده است به,
اور یہ
9.5%
اب 9.5% رہ گیا ہے آج انقلاب کے بعد. اور یہ انٹرنیشنلی اعداد و شمار ہیں جو بین الاقوامی سطح پر ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران تمام تر دباؤ کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے بہت بڑے اقدامات کیے ہیں, بہت بڑے کام کیے ہیں. البتہ کہ جو انصاف کی توقع جو ہمیں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو انصاف کا نعرہ ہے وہ حقیقی نعرہ ہے, اور الحمدللہ یہ نعرہ ہمارے ملک میں باقی ہے.
دین و شریعت
اور دین اور شریعت اور دین کے احکامات پر عمل,
یہ
نگہبان کونسل کے وجود کی برکت سے تمام شعبوں میں رائج ہے, اور وہ نگرانی کرتے ہیں شرع مقدس اسلام کے حوالے سے ہر امر کی ملک میں نگرانی کرتے ہیں.
کہ عمل کرد 40 ساله در زمینه
جہاں تک حکومت کے ان حوالے سے ہماری باتیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 40 سال کی کارکردگی حکومت کے قابل قبول رہی ہے.
مسئولان کشور
جہاں تک حکام کا تعلق ہے اور حکام کے کارناموں اور ان کی کارکردگی کا تعلق ہے جو انہوں نے ایگزیکٹو حوالے سے انجام دی ہیں,
کارکرد بسیار خوبی است.
انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے ملک کے استحکام کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے انہوں نے اچھا کام کیا ہے,
یعنی راہ های ارتباطی
مواصلاتی لحاظ سے اور بجلی گھروں کے قیام کے حوالے سے, ڈیمز کے حوالے سے ملک میں بہترین کام انجام پائے ہیں.
صادرات غیر نفتی,
نان پیٹرولیم اشیاء کی ایکسپورٹ کے حوالے سے اور نہ ملک کی نہ خالص پیدوار کے حوالے سے انقلاب سے کے پہلے کے مقابلے میں اب 2 برابر ہماری پیدوار ہو چکی ہے, اور یہ اس حوالے سے جو واقعا قابل قبول بلکہ بہترین کارکردگی ہمارے سامنے نظر آتی ہے,
یعنی
ملک کی حکومتوں کی جو کارکردگی مختلف شعبوں کے حوالے سے رہی ہے ان کے اعداد و شمار کافی حوصلہ افزا ہیں.
تبلیغات دشمنان,
دشمنوں کی تشہیراتی مہم اور پروپیگنڈا مہم کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ اعداد و شمار کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے اور حقائق کو چھپایا جائے اور لوگوں کو حقائق سے دور کر کے ان کو منحرف کیا جائے, لیکن حقیقت وہ ہے جو میں نے بیان کی ہے.
ظرفیت ہوئی استفادہ نشدہ است.
ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں پائے جانے والی ویسی گنجائش ہے جن سے اب تک استفادہ نہیں کیا گیا ہے, یہ بہت اہم ہے. ملک کے اندر پائے جانے والی توانائیاں, افرادی قوت اور مختلف وسائل اور جو گنجائشیں ملک میں پائی جاتی ہیں ان سے اب تک بہت ساری چیزوں سے استفادہ نہیں کیا گیا ہے. اگر ہم ملک میں پائے جانے والی بھرپور گنجائشوں, افرادی قوت اور وسائل اور قدرتی ذخائر سے ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے تو صورتحال اس سے کہیں زیادہ بہتر بنائی جا سکتی ہے. ایک جو اہم ترین توانائی اور طاقت ہمارے پاس ہے وہ تعلیم یافتہ افرادی قوت ہے, جس میں 10 ملین تعلیم یافتہ فارغ التحصیل, یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلبا ہیں. 24 ملین اس وقت ہمارے طالب علم موجود ہیں, یعنی تقریباً یہ انقلاب کے اوائل سے کے مقابلے میں 23% زیادہ ہے یہ تعداد.
4 ملین
اس وقت ملک میں 4 ملین ہمارے پاس یونیورسٹی طلبہ ہیں. یہ اعداد و شمار ملک کے لیے بہت اہم ہیں.
جوانان دانشجو جوانانی که
یونیورسیٹی طلبہ کے علاوہ
تحصیلن یا جوانانی که در میدانهای عملی مشغول کار هستند تعدادشون بسیار زیاد است اینا توانایی های زیادی دارن میتوانن در علم در صنعت در امور تجربی در تربیت نقش آفرینی کنند ما از اینها استفاده درستی نکردیم امروز هم استفاده درستی متاسفانه نمی کنیم اینی که بنده اصرار دارم
ہم نے ان چیزوں سے مکمل اور بھرپور استفادہ نہیں کیا ہے ہمیں نوجوان افرادی قوت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے نوجوانوں میں بڑی توانائیاں اور صلاحیتیں موجود ہیں جس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے
میں یہ کہوں گا
یہ جو ہم کہتے ہیں آتش بے اختیار کی اصطلاح وہ یہ ہے یعنی بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے
ہم
جو بھی جہاں پر بھی گنجائش موجود ہے وہاں ہماری نوجوان نسل بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے
موج جمعیتی
اور جو اہم ہے وہ ہماری پاپولیشن ہے وہ ہماری آبادی ہے بعض لوگ شاید کہتے ہیں کہ اس کے آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے ملک کی آبادی 80 ملین یہ 80 ملین کی آبادی اس ملک کے لیے آبرو اور حیثیت رکھتی ہے یہ مغربی ملکوں کی سیاست ہے یہ ان کی پالیسی ہے کہ آبادی کو کنٹرول کر آج اس پالیسی نے خود ان کے گریبان کو ان کے دامن کو پکڑ رکھا ہے تو اس ہمارے فعال اور سرگرم ہماری افرادی قوت کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو لہذا میں زور دیتا ہوں کہ آبادی میں اضافہ کریں تمام خاندان جو ہیں وہ آبادی کو بڑھائیں زیادہ سے زیادہ افزائش نسل کریں ہم آبادی کو باہر سے نہیں لا سکتے ہمیں خود اندر سے اپنی آبادی کو بڑھانا ہوگا ہمارے ملک کی جو وسعت ہے جو جغرافیہ ہے ہم بین الاقوامی سمندروں کے کنارے ہیں یہ بھرپور جو ہے وہ ایک ذخیرہ ہے ہم نے ان سے بھرپور طریقے سے استفادہ نہیں کیا ہے
حاشیه خلیج فارس
ہمیں ہمارا پورا جو خلیج فارس کا ساحل ہے کتنا بڑا ہے وہ ہمارا ہے اسی طرح عمان سی کا علاقہ ہمارا ہے ہمارے 15 ملکوں کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں جو بہت بڑی ظرفیت اور گنجائش ہے ہمارے ساتھ اتنے زیادہ ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں ہمارا ملک جغرافیائی لحاظ سے ایک انتہائی حساس علاقے میں واقع ہے شرق و غرب اور شمال و جنوب کو آپس میں ملاتا ہے دنیا کے ہمارے پاس انتہائی قیمتی قدرتی ذخائر موجود ہیں
اور
ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے اپنے وسائل کو ویلیو ایڈٹ کیے بغیر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ان میں سے تیل اور گیس ایک مورد ہے میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ ہم دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں تیل اور گیس کے حوالے سے مجموعے کے حوالے سے یعنی دنیا میں ہم دنیا میں گیس کے ذخائر کے لحاظ سے پہلے اور تیل کے حوالے سے چوتھے نمبر پر ہیں اور دونوں کو اگر ملایا جائے اور ان کے مجموعی والیم کے لحاظ سے ہم دنیا میں ہم پہلے نمبر پر ہیں اور یہ بہت اہم گنجائش ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہر قیمت پر اپنی تسلط ملک پر جمانا چاہتا ہے اس کی وجہ یہی ہے یہ ہمارے ملک کا ایک قیمتی سرمایہ ہے ان میں اس کے علاوہ جو ہے وہ دھاتے ہیں اور ہمارے قدرتی جنگلات ہیں، وہ بھی ہمارا ایک عظیم سرمایہ ہے. اگر ہم ان وسائل اور قدرتی ذخائر سے ہم استفادہ کریں تو دنیا کے 200 ممالک میں ایران کی معیشت دنیا کے 12 پہلے ملکوں میں آ جائے گی. اگر ہم ان گنجائشوں سے استفادہ کریں تو خاص طور پر افعال مینیجرز کے آنے سے، نوجوانوں کو سہیم اور شریک کر کے عوام کے تعاون سے اگر ہم ان ظرفیت اور ان گنجائشوں سے فائدہ اٹھائیں تو ہم دنیا کے اندر ہماری معیشت سب سے آگے آئے گی اور ہم ہر جہت میں پیش رفت اور ترقی کریں گے.
خوب، ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نکردیم؟
سوال یہ ہے کہ ہم نے کیوں ان گنجائشوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے حوالے سے چند ایک رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکے. ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ
بعضی از مسئولین ما،
بعض مسئولین اور بعض ذمہ دار ان وسائل اور ذخائر کے استفادے پر یقین نہیں رکھتے.
وجود این همه جوان،
ہمارے ملک میں اتنی بڑی افرادی، نوجوان افرادی قوت ایک اہم قوت ہے. ہمارے بعض پورے اس عرصے کے دوران ہمارے حکام ان کو اہمیت نہیں دیتے رہے، اور بعض اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، بعض اہمیت نہیں دیتے تھے.
از دست این جوان ها کار برمیاد،
وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نوجوان
قبول نداشتن، باور نداشتن،
کام کر سکتے ہیں، یہ کارنامے رقم کر سکتے ہیں، اس پر یقین نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھتے تھے. جب ہمارے ملک نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں قدم رکھا تو یقین بعض کو یقین تھا کہ ان کو یقین تھا کہ کامیابی ان کے قدم چوبے گی، اور بعض لوگ اس کے باوجود، حتی سائنسدان بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہو سکتا، اور بعض لوگوں کہنا تھا کہ ایسا
ہمیں تقریبا جوان بودن.
کیونکہ یہ کیسے ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ بھی ایٹمی پروگرام میں شریک تھے وہ زیادہ سے زیادہ جوان تھے، سب زیادہ تر جوان تھے، ان کی عمریں زیادہ سے زیادہ 30 برس تھیں.
ہمون کسانی کہ ممکن بودن بعدن اعتراف کردن،
وہی تمام لوگ جنہوں نے جو اس طاقت اور توانائی تک پہنچنے کے لیے متفق نہیں تھے اور منکر تھے کہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے بعد میں اس کا اعتراف کیا ہے. نینو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہمارے ملک میں بہترین سرمایہ موجود ہے، ہائی ٹیک سطح پر موجود ہیں. ہمارے نوجوان بہت سارے عظیم کام انجام دینے کے قادر ہیں، اور ہمارے مسئولین، ہمارے حکام اس پر یقین نہیں رکھتے. ہماری جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج جو ہے وہ ذہنی اور فکری چیلنج ہے، سوچ کو بدلنا ہوگا. اور ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہمارے حکام بھی اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ ان کے پاس کس حد تک جو ہے سرمایہ اس ملک میں موجود ہے. دشمن اسی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، یا ہے نہیں آپ کے، یا کر نہیں سکتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام سے کہتا ہوں کہ ہم کہہ سکتا ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس لا تعداد وسائل موجود ہیں.
مسئولین ما باید ایمان بیاورند.
ہمارے حکام کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کی توانائیاں ہیں، ان کی توانائیوں پر بھروسہ کرنا ہوگا. ہمارے نوجوانوں کو بھی انتھک محنت کرنا ہوگی،
قدر نشناسی ها دل سرد
کام سے نہیں تھکنا ہوگا. البتہ حوصلہ شکنی سے ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ہم فلاں فلاں کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ دل سرد نہ ہوں، آگے بڑھیں۔ نوجوانوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، حکومتوں پر بھی ذمہ داری ہیں، حکمرانوں پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔
افرادی که در بخش های مختلف مسئولن متاسفانه دوچار
ایک اور جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ بعض حکومتی عہدیداروں پر حکومتی عہدوں پر فائز افراد کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، بعض انہوں نے بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن میں حکومتوں سے کہوں گا کہ وہ ہمیشہ پرتوان اور پرتلاش قسم کے عہدیداروں کا انتخاب کریں۔ ایک اور جو مشکل رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ
ہمارے
عوام ملک و ملت نے کبھی بھی بیرونی طاقتوں پر اعتماد نہیں کیا ہے اور ان کی باتوں پر کبھی بھروسہ نہیں کیا ہے۔ البتہ بعض ہمارے عہدیدار اس حوالے سے بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کرتے رہے ہیں، ان کے نسخوں پر دیکھیے کہ جیسا کہ اولاد کم ہو اور خوشحالی کا جو نظریہ تھا یہ مغربی نظریہ تھا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ آج وہ خود مشکلات کا شکار ہیں اور وہ اس پر انعام مقرر کر رکھا ہے کہ جتنے زیادہ بچے پیدا کریں تو ان کو انعام دیتے ہیں۔ یہ پالیسی آج ان کے لیے بھی کام نہیں آ رہی ہے کہ انعامات کی پالیسی بھی کام نہیں آ رہی ہے۔
نے
متعدد اپنے میٹنگوں میں، اجلاسوں میں اور اس بات کو ہم نے مشورہ دیا ہے اور دفعہ کہا ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کریں اور اس کا پروپیگنڈا کریں، لوگوں کو آمادہ کریں اور ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو آبادی میں اضافہ کریں اور آبادی میں اضافے کی پالیسی پر عمل کریں۔ حکومت ہمارے عہدیداروں نے اس بات کو قبول کیا ہے، یہ ہماری آبادی میں کمی کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہماری عدم ترقی کی ایک سبب ہے۔ ایک جو رکاوٹ ہے وہ عالمی بینک کی پالیسیاں ہیں اور عالمی جو قوانین ہیں یا کنونشنز ہیں ان کی جو وہ بھی بعض اوقات جو ہیں وہ ہمارے ملک کی ترقی اور پیش رفت میں رکاوٹ ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہمیں اپنی اندرونی جو توانائیاں ہیں، جو انٹرنل اکانومی ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے جو استقامتی معیشت کی پالیسی تھی اس میں یہی بتایا تھا کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اندرونی ہونی چاہیے اور اس کو بیرونی انحصار سے باہر نکالا جائے۔
سالهای گذشته در دولت‌های مختلف
پچھلے برسوں کے دوران ہم نے کئی بار ہم نے حکومتوں، ہماری حکومتیں عالمی بینکوں اور آئی ایم ایف وغیرہ سے قرض لینا چاہتے تھے، میں نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں نے اور ہم جو ہیں وہ بیرونی طاقتوں سے بیرونی باہر سے قرضہ لیں اور ان کے قرضے کے عوض ان کو کچھ وعدے وعید دیں اور ان سے پابندیاں قبول کریں۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے، ہماری جو اقتصادی پالیسی ہے، اکنامک ہے، وہ اندرونی ہونی چاہیے مگر اس کی نگاہ باہر کی جانب ہونی چاہیے۔ میں اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔
سیاست درونزائی اقتصاد در کشور
یہی ایک جو رکاوٹ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ اکنامک کے حوالے سے وہ اندرونی نہیں رہی۔
اگر چنانچہ شما بکنید خوبے،
دوسرے جو سیاسی دڑے بندیاں بھی ان میں رکاوٹ رہی ہیں کہ مثلا اگر یہ کام فلاں نے کیا ہے تو آپ نے صحیح کیا ہے اور اگر یہ آپ نے کیا ہے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہمیں ان دھڑے بندیوں کو چھوڑنا ہوگا. اگر کسی بھی دھڑے نے اچھا کام کیا ہو, چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, آپ کے ہاتھ میں مینجمنٹ ہے, تو آپ اس اچھے کام کو جاری رکھیں. یہ نہ ہو کہ فلانے نے کیا تھا لہٰذا ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے, فلانے نے کیا تھا لہٰذا ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے. یہ غلطی ہے.
یکی از مشکلات ما اینه. یکی از مشکلات ما عدم مبارزه جدی با فساد.
ایک اور ہماری مشکل جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ٹھوس کارروائی اور اقدامات ہیں. میں نے پچھلے برسوں کے دوران ہم نے جو پوری طرح ایسا نہیں ہے کہ ملک میں کرپشن پوری طرح سے رائج ہو گئی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن یہ چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو, یہ نقصان دہ ہے, یہ ملک کے لیے نقصان کا باعث ہے. اچھے مومن اور صحیح انسان ہماری جو مینجمنٹ ہے ملکی اس میں موجود ہیں, ان کی تعداد کم نہیں ہے. البتہ بدعنوان لوگ بھی موجود ہیں, لہٰذا ان بدعنوانوں کے خلاف ہمیں ٹھوس کارروائی کرنا ہوگی. ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تھوڑی دن کے بعد جو ہے وہ کرپشن کا شور مچایا جائے اور اس کے بعد خاموش ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
مشکلات پس عدم مبارزه جدی.
ایک اور مشکل ہماری جو کرپشن کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنا کرنا ہے. ایک جو ہماری مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی پوری طرح سے تیل پر منحصر ہے. یہ تیل یقیناً خدا کی دی ہوئی نعمت ہے, لیکن ہماری معیشت کا مکمل طور پر انحصار تیل پر ہونا یہ ہماری اہم ترین مشکل ہے. لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تیل کو معیشت سے الگ کریں.
اختیار ما دست نفت نباشد,
ہمارا اختیار جو ہے وہ تیل کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ تیل کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو, کیونکہ تیل کی قیمت کا تعین بڑی بعض طاقتیں دوسری طاقتیں کرتی ہیں. وہ خریدتے ہیں, کبھی خریدتے ہیں کبھی نہیں خریدتے, کبھی کہتے فلانے سے خریدو, کبھی کہتے فلانے سے نہ خریدو. یہ ہماری مشکلات ہیں. ہمیں اپنی جو پیٹرو اکنومی ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا اور ہمیں یہ کام حتمن کرنا ہوگا. ایک اور جو مشکل ہمارے موجود ہے وہ اسراف ہے. یہ صرف مسئولین سے نہیں ہے, صرف حکمرانوں سے مختص نہیں ہے, ہم سب اس میں شامل ہیں. ہماری جو سماجی رویے ہیں, جو ہمارا رہن سہن ہے, ان میں مشکلات ہیں. اس میں اسراف ہے اور زیادہ روی ہے اس کے اندر. ایک ہماری جو ہے وہ انتہائی درجے کی آسائش پسندی اور لگژریس پسندی ہے, اور ہمیں اس میں اور دوسری چیز جو ہے وہ اشرافیت ہے.
آدم متوسط از قشرهای متوسط ہم وقتی
واقعی میں ہمیں
عروسی بگیره مثل اشراف.
ہمارے یہاں جو ایک مشکل ہے کہ جب مثلا ایک متوسط طبقے کا کوئی شخص بھی شادی کرتا ہے تو وہ اپنی شادی کی تقریب کو مالداروں اور دولت مندوں کی طرح سے کرنا چاہتا ہے. یہ سوچ غلط ہے. زیادہ خرچ کرنا ہمارا عیب ہے, ہمارے سب سے بڑا نقص ہے. ہمیں اپنی قومی معیشت کے حوالے سے ہمیں کافی حساس ہونا چاہیے. بیرون غیر ملکی اشیاء صرف کا استعمال اور ان کی خریداری ہماری ایک مشکل ہے. ہمیں ملکی مصنوعات کو خریدنا چاہیے.
تعصب دارن نسبت
ہمارے نوجوان جس حد تک جتنے حساس ہیں فٹ بال کے حوالے سے, ایک ریڈ ٹیم کا حامی ہے اور دوسرا بلو ٹیم کا حامی ہے, اور حتیٰ انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ حتیٰ
تعصب نسبت به این
حتیٰ بیرونی ٹیم
اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی
اندر جو حساسیت اور جوش پایا جاتا ہے, یہی جوش اور جذبہ قومی مصنوعات کے حوالے سے پیدا ہو جائے, تو کیا بات ہے، یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔
خب حالا راجع به شعار سال صحبت کنیم۔
اب میں اس سال کے سلوگن کی بات کروں گا۔
بالای ایرانی،
ایرانی مصنوعات کی حمایت اس سال کا سلوگن اور نعرہ ہے۔
بعضی ها میگن آقا شما شعار سال معین،
بعض افراد یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ جو نعرہ مقرر کرتے ہیں عمل تو نہیں ہوتا اس کے اوپر، لہذا کیا ضرورت ہے اس کی، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔
شعار سال،
سال کا سلوگن جو ہے وہ دو اہداف کے تحت، ایک ملک کی ایگزیکیٹو اور اسٹیئرنگ پالیسیوں کو جہت دینا اور حکومتی پالیسیوں کو جہت دینا ہے، اور دوسرا رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے کہ رائے عامہ اس بات پر توجہ کرے کہ ملک کی کون سی مشکل ہے اور ملک کو اس دور میں کیا مشکلات ہیں، ان پر توجہ رہے۔ اس سال کا نعرہ ہمارا ایرانی مصنوعات کی حمایت ہے۔ حکومت کے بعض عہدیدار شاید یہ سوچیں کہ مختلف شعبے میں بعض قبول نہ کیا ہو، لیکن وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں، اور اپنا ہمارے نوجوان نسل اس کام کرتی ہے۔
کار بہتر و جامع تر انجام بگیرد، نتائج بیشتری
اگر کام جو ہے مجموعی طور پر اور جامع طریقے سے انجام ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے اچھا برآمد ہوگا۔
شعار امسال،
ہمارے اس سال کا نعرہ مسئولین سے بھی ہے، حکمرانوں سے بھی ہے اور عوام سے بھی ہے۔
شعار امسال کالای ایرانی، کالای ایرانی،
ایرانی مصنوعات، یعنی ایران میں پیدا ہونے والی،
یا
جو ایران کے عوام کے اختراع اور ان کی تولید اور ان کے سرمایہ سے بننے والی چیز، جو ایرانی کاریگر نے بنائی ہو، ایرانی اپنے دانش اور فہم سے وہ بنائی ہو، جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایرانی ہے، کہ جس کی ڈیزائننگ، تیاری، اختراع اور ہر چیز میں ایرانیوں کا کام ہو۔
ایرانی کے محصول تلاش فعالان،
اب یہ ہمارے جو سیاسی، ہمارے اقتصادی اور ہمارے سرمایہ کاروں اور ہمارے کاریگروں کی محنت شاق کا نتیجہ ہے، یہ ہے ایرانی پروڈکٹ یا ایرانی
مصنوعات۔
اس میں عوام کا بھی کردار ہے، کیونکہ وہ ایرانی مصنوعات کو خرید کر اس میں کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح
پیدا در تولید،
لہذا ہمیں اپنی مصنوعات کی پیداوار پر بھی توجہ دینی ہے اور ایرانی مصنوعات کے خریداری پر بھی توجہ دینی ہے کہ ہم ایرانی مصنوعات استعمال کریں۔ یہ عوام پر بھی ہے ذمہ داری اور حکومت پر بھی ذمہ داری ہے، اور یہ جو اس سال کا سلوگن ہے اس سے کہ دونوں مخاطب ہیں۔
حمایت بکنیں،
اب کیسے حمایت کریں ایرانی مصنوعات کی؟
به صورت افزایش تولید،
ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایرانی پروڈکٹس ہیں ان کی تعداد میں اور پیداوار میں اضافہ کریں، یعنی ہماری اندرونی پیداوار میں اضافہ ہو،
بہبود کیفیت پیدا کنے،
یعنی ہماری اندرونی پیداوار اپنے معیار کے لحاظ سے آگے بڑھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ کام کو محکم اور مضبوط اور خوبصورتی کے ساتھ انجام دو، لہذا معیار بلند ہونا چاہیے ایرانی مصنوعات کا۔
نیازها و سلیقه‌ها و مزیت‌های روز است، اینم حمایت است۔
یہ
اینجور نباشه،
ایک ضروری چیز یہ کہ ہماری مصنوعات عوام کے معیار، ڈیمانڈ اور طلب کے مطابق ہونے چاہیے، یہ ضروری ہونا چاہیے کہ عوام
مطابق با سلیقے مردم
کیا چاہتے ہیں، عوام کے سلیقے اور ان کے رجحان اور ان کی ذہنیت کے مطابق اور جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے اپنی پروڈکٹ تیار کریں۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ کوالٹی ایکسپورٹ کی اشیاء تیار کرنا کہ جو بیرونی دنیا میں بھیجی جا سکیں. ہم 15 ملکوں کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں ان دنیا کے ان ملکوں کے علاوہ کے جہاں پر ہم ایرانی مصنوعات بھیج سکتے ہیں. ہم اپنی پڑوس اور اپنی سرحدوں سے استفادہ کر سکتے ہیں, ایرانی مصنوعات کو ایکسپورٹ کریں. یہ وزارت خارجہ کی بھی ذمہ داری ہے, وزارت تجارت کی بھی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے جو عوامی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مارکیٹنگ کریں. ایک اس حوالے سے اعداد و شمار بہت حوصلہ افزا ہیں. اگر ہم اپنی 20% اپنے ہمسایہ ملکوں کی مصنوعات کو
مصرف انہا رو 20% رو ما بتوانیم,
ہم اگر ان کی 20% ضروریات کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اس سے بہت زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں قومی دولت میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے.
ارزان تمام کردن, رقابت پذیر کردن,
اور دوسری چیز جو ہے وہ لاگت ہے قیمت پروڈکٹ کی, کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کم سے کم قیمت پر اچھے معیار کے ساتھ اور بیرونی جو غیر ملکی پروڈکٹ ہیں ان کا مقابلہ کر سکے, ایسی پروڈکٹ تیار کریں. البتہ اس کے لیے بہت ساری جو چیزوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضروری چیزیں اور ضروری جو اقدامات ہیں وہ انجام دیں.
مدیریت جدی واردات,
البتہ حکومت کی جانب سے ایک جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو امپورٹ ہے اس کو پوری طرح سے مینیج کیا جائے, یعنی وہ چیزیں جو ملک میں پیدا ہوتی ہیں یا ملک میں پیدا ہو سکتی ہیں ان کو باہر سے نہ منگایا جائے. مجھ سے بعض دفعہ میرے پاس شکایات آتی ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور ہم نے بنائی ہے, اور جب ہم نے بنا لی ہے تو ہم اسی جیسی دوسری چیزیں باہر سے منگائی جا رہی ہیں جس سے ہماری جو اندرونی پیداوار ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور ہماری صنعت جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتی ہے. لہذا ہماری جو امپورٹ ہے وہ پوری طرح سے اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں حکومت امپورٹ کرتی ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ ایکسپورٹ نہیں کیے ہیں بلکہ یہ نجی شعبہ نے وارد کیے ہیں. لہذا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کیا چیزیں منگائیں اور کیا چیزیں نہ منگائیں اور کتنی مقدار میں ہمیں منگانے کی ضرورت ہے. یہ کام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے.
یکی از الزامات مبارزه جدی با قاچاق است.
ایک اور جو اہم جو مسئلہ ہے وہ اسمگلنگ کے خلاف ٹھوس کارروائی اور اس کی روک تھام ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک اس حوالے سے سنجیدہ کارروائی نہیں کی گئی ہے, لیکن حالی میں ہم نے سنا ہے کہ ہماری وزارت تجارت نے ایک ایسا سسٹم نصب کیا ہے اپنی جو انٹرنس ہیں ملک کے ان پر کہ جس سے اسمگلنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی. تو بہرحال اسمگلنگ کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اسمگلنگ ہو کر آئی ہے ملک میں اس کو نہ خریدیں تاکہ اسمگلر کو اس سے فائدہ نہ ہو اور وہ آئندہ اس کو لانے کی جرات نہ کرے.
از تاثیر مخرب واردات بر تولید کشور آمارهای بسیار مهمی است.
لہذا ہمارے ماہرین نوجوان ماہرین اس پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جو اعداد و شمار مجھے دیے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس قدر مقدار میں ہماری امپورٹ جو ہے وہ ملک میں بے روزگاری کا سبب بن رہی ہے. لہذا ہمیں ایسا کوشش کرنی چاہیے کہ ایرانی پروڈکٹ کی حمایت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم غیر ضروری امپورٹ اور اسمگلنگ کی روک تھام کریں.
فعالان اقتصادی در امر تولید است.
ایک یہ کہ ہمارے جو سرگرم سرمایہ کار ہیں اور اقتصادی سرمایہ کار ہیں وہ ملک میں سرمایہ کاری کریں, پیداواری سیکٹر میں سرمایہ کاری کریں, اس میں اپنا سرمایہ محض تجارت میں یعنی فقط پروڈکٹ کی لین دین پر صرف نہ کریں بلکہ سرمایہ کاری کریں. اگر ہم صحیح معنوں میں پیداواری سیکٹر میں سرمایہ کاری کریں گے تو یہ ایک عبادت بھی ہے, البتہ اس میں بہت زیادہ منافع بھی ہے پیداواری سیکٹر میں.
من توصیهم اینه,
میری جو میرا میری نصیحت یہ ہے ملک اور ملت کو, آپ از کل ہی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ایرانی پروڈکٹ خریدیں, آپ بھی ایرانی پروڈکٹ خریدیں, دکاندار ایرانی پروڈکٹ بیچیں, اور حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسمگلنگ کی روک تھام کریں. ایک بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا علاقے کے حوالے سے اور امریکیوں کے خباست کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا, وہ ضروری ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے ملت ایران کی اقتدار اور خود مختاری کا پرچم گزشتہ سال علاقے میں لہرایا ہے.
جمہوری اسلامی
جمہوریہ ایران نے
ایفا کرد برای شکستن کمر تکفیری ها در منطقه,
خطے میں تکفیریوں کی کمر توڑنے میں ایران نے اہم کردار ادا کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے
در بخش مهمی از این منطقه,
اس خطے کے اہم علاقے میں
شر تکفیری ها را از سر مردم
تکفیریوں کے شر کو عوام کے سروں سے دور کر دیا ہے اور سلامتی کو واپس لایا ہے. یہ جمہوری اسلامی کا کارنامہ ہے, یہ ایران کا کارنامہ ہے, یہ بہت بڑا کام ہے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے.
حالا فضول های بین المللی کسانی که در همه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا که میخوان دخالت کنن اعتراض میکنن که ایرانی ها چرا در مسائل عراق, چرا در
ممالک که جو هر معامله میں خطے کے مداخلت کرتے ہیں, آج کہہ رہے ہیں کہ ایران شام میں عراق میں کیوں مداخلت کر رہا ہے, آپ سے کیا ربط ہے اس چیز کا؟
جمہوری اسلامی
جمہوریہ ایران اسلامی جمہوریہ ایران نے خطے میں امریکہ کی سازشوں کو ناکام کر دیا. امریکہ کی جو سازش تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ شرپسند گروہوں اور ظالم گروہوں, حتیٰ داعش جیسے گروہوں کو قائم کیا تاکہ علاقے کی قوموں کو اسرائیل کی غاصب حکومت سے توجہ کو ہٹایا جا سکے, ان کو آپس کے جھگڑوں میں الجھایا جائے اور اندرونی خانہ جنگیوں میں اور داخلی جھگڑوں میں الجھا دیا جائے تاکہ ان کے پاس اس بات کا موقع ہی نہ رہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے بارے میں سوچیں. یہ امریکہ کا نقشہ تھا, یہ اس کی سازش تھی, لیکن یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سازش کو ناکام بنا دیا.
سرکوب داعش دخالت داشتیم,
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے داعش کے نابودی میں کردار ادا کیا. جھوٹ بولتے ہیں یہ, وہ چاہتے ہیں کہ داعش رہے लेकिन उनके कंट्रोल में रहे। दाइश और इस जैसे दूसरे
गुरोह,
अल्बत्ता ऐसे गुरोह बनाना अमेरिका के लिए आसान है लेकिन उनको बाकी रखना मुश्किल है। वो चाहते थे कि ये उनके अख्तियार में रहें, उनकी मुट्ठी में रहें। वो नहीं चाहते कि इनको खत्म किया जाए, वो खत्ते की सलामती नहीं चाहते। अलावा ये कि वो अमनियत सलामती कायम कर ही नहीं सकते। 16 साल से अफगानिस्तान में अमरीका मौजूद है, उन्होंने क्या किया वहाँ पे, क्या उन्होंने अफगानिस्तान में सलामती कायम कर दी है? नहीं कर सके। बाज़ लोग कहते हैं नहीं कर सके और बाज़ ये भी कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। लिहाजा कुछ भी हो, ये अमरीका और बरतानिया के दावे इलाके में अपने मौजूदगी के जो दावे हैं उनके, वो झूठे साबित होते हैं। हमारी मौजूदगी यानी ईरान की मौजूदगी जहाँ भी रही है, वो इलाके की हुकूमतों और कौमों की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर रही है। हमने उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की, हम उन्होंने हमसे एक मदद चाही, हमने उनकी मदद की। हमने मंतिकी और अकलानी बुनियादों पर उनकी मदद की, सबको जानना चाहिए। हमने जो कुछ भी खत्ते के हवाले से हमने जो मदद की है वो बहुत ही मंतिकी और दानिशमंदाना रही है। हमने ऐसा हरगिज नहीं किया है कि हमने कोई जज्बात या एहसासात की वजह से ऐसा किया हो। हमने ऐसा किया और इसके बाद भी ऐसा होगा और आइंदा भी ऐसा ही होगा। हम किसी से मुलाहिजा नहीं करते। मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं है कि खित्ते के मसाइल के हवाले से अमरीका अपने अहदाफ में कामयाब नहीं होगा और हम अपने मकासद को पूरा करेंगे और पूरा करके रहेंगे।
میں
اپنی بحث کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں آج
کی،
جو کچھ میں نے کہا جو بیان کیا میں ان کو چند جملوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
مشکلات کشور جمع بندی بحث ما اینه،
میری جو خلاصہ یہ کہ ملک کی تمام مشکلات قابل حل ہیں۔ ایسی کوئی مشکل ملک میں موجود نہیں ہے کہ جو اس کو حل نہیں کیا جا سکتا ہو۔ ایسی کوئی مشکل ملک میں موجود نہیں ہے، ایسی کوئی مشکل نہیں کہ جس کی کنجی بیرونی طاقتوں کے پاس ہو۔ ہمارے ملک میں مشکلات ہیں لیکن وہ تمام کی تمام مشکلات ہم خود حل کر سکتے ہیں، ہمارے ملک کے عوام اور ہمارے حکمران خود حل کر سکتے ہیں۔ ہمارا انقلاب پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارا انقلاب 40 برس میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ انقلاب کا پسپائی کا عرصہ نہیں ہے بلکہ یہ پیش رفت کا عرصہ ہے۔ ہمارا انقلاب 40 سال کے دوران پوری قوت اور اپنے اصلی اور انقلابی نعروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔
جوانان ما،
تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہمارے نوجوان نسل ہے، وہ ہماری نوجوان نسل تمام شعبوں میں ملک کی امید ہیں، وہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ ملک کی ہائی ٹیکنالوجی کے اندر نوجوان ہیں جو سرگرم ہیں، صنعتوں میں ہمارے نوجوان مشغول عمل ہیں، فوجی اور دفاعی شعبے میں ہمارے نوجوان سرگرم عمل ہیں، اور اسی طرح جہاں پر بھی اگر مینجمنٹ میں ہمارے نوجوان ہوں گے وہ شعبہ ترقی اور پیشرفت کرے گا۔ میرا مشورہ ہے اور میری خواہش ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مینجمنٹ میں آگے لایا جائے۔
دشمن، این نکتے مهمه، دشمن امیدوار بود
دشمن که نسل سوم کو لگائے بیٹھا تھا کہ ہماری انقلاب کی تیسری اور چوتھی نسل انقلاب سے برگشتہ ہو جائے گی، لیکن ہماری چوتھی اور تیسری نسل انقلاب سے حوالے کی پائبندی اور انقلابی امنگوں سے لگاؤ کے حوالے سے انقلاب کی پہلی نسل کے مقابلے میں اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔
دشمن سعی میکند،
دشمن کوشش کر رہا ہے کہ ہماری مشکلات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے،
به مراتب بزرگتر
جس جتنی بڑی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس کے مقابلے میں عرض کروں گا، ہماری تمام مشکلات ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے اور توفیق الہی سے قابل حل ہیں۔ دشمن ہماری نوجوان نسل کی بالندگی اور نشو نما سے خوف زدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے سینٹریفیوج دشمنوں نے، امریکہ اور غربیوں نے کس حد تک ہمارے سینٹریفیوج مشینوں کی مخالفت کی، اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ یہ ہمارے سینٹریفیوج جو ہے یورینیم افسودہ بناتے ہیں، بلکہ زیادہ تر یہ مخالفت اس وجہ سے تھی کہ یہ ہماری جو علمی پیش رفت ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو غنی اور رچ بناتی ہے اور ان کو آئندہ کے کاموں کے لیے آمادہ تر کرتی ہے۔ لہٰذا وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی توانائی کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے نوجوان نسل کی ترقی اور پیش رفت کی علامت اور ان کی دانشمندی کی علامت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل ملک کو بنائے گی، تعمیر وطن کرے گی، اس سے کہیں زیادہ جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، اور ہماری نوجوان نسل ہماری عظمت، ہماری شرافت، عزت اور غیرت کا پرچم اس سے زیادہ ہماری نوجوان نسل پوری دنیا میں بلند کرے گی۔
پروردگارا جوانان ما را مشمول لطف و رحمت و هدایت خود قرار بده، قدم های آنها را در صراط مستقیم حق ثابت بدار. پروردگارا به محمد آل محمد ایران اسلامی را روز به روز سربلندتر بفرما، روح مطهر امام بزرگوار را که این راه را بر روی ما گشود با ارواح اولیاء خودت محشور بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. دعای اون بزرگوار را شامل حال ما بفرما. پروردگارا هدایت معنوی و غیبی اون بزرگوار را شامل حال ما بفرما. ما را از یاران اون بزرگوار قرار بده و تعجیل در فرجش بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.